بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ الشفا آڈیو لائبریری کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایم اے اسلامیات جامعہ کراچی کی پارٹ نمبر 2 کی کتاب تاریخ و فقہ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں، جس کے مصنف ڈاکٹر فضل احمد ہیں۔ یہ کتاب الشفا آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 2 سنتے ہیں۔ علامہ شہرستانی لکھتے ہیں، عبادات و معاملات میں لاتعداد حوادث و واقعات پیش آتے ہیں۔ ہم قطعی طور پر جانتے ہیں کہ ہر پیش آمد حادثہ کے بارے میں نص شرعی موجود نہیں، اور نہ یہ ممکن ہے۔ جب نصوص شرعیہ محدود ہے اور واقعات غیر محدود ہیں، اور ظاہر ہے کہ محدود وغیرہ محدود کا احاطہ نہیں کر سکتا، لہذا واضح ہوا کہ قیاس و اجتہاد کا اعتبار از بس ضروری ہے، تاکہ ہر حادثہ کی صورت میں اجتہاد کی طرف رجوع کیا جا سکے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں نئے پیش آنے والے مسائل کے حل کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں نئے مسئلے کی نظری تلاش کر کے اس کے مطابق فیصلہ دیا جائے۔ فقہی اصطلاح میں اس کو قیام کہتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نئے مسئلے کے بارے میں کتاب و سنت کے مطابق تمام علماء متفقہ طور پر ایک فیصلہ صادر کریں، اسے اجتماع کہتے ہیں۔ کتاب و سنت اور اجماع و قیاس فقہ اسلامی کے بنیادی ماخذ ہیں، اور انہیں چاروں پر فقہ اسلامی کی عمارت قائم ہے۔ فقہ اسلامی کی خصوصیات، فقہ اسلامی غیر اسلامی قوانین سے زیادہ جدید، منظم، متوازن اور سائنسی بنیادوں پر استوار ہے۔ فقہ اسلامی کو مندرجہ ذیل خصوصیات کی بنا پر دیگر قوانین پر ترجیح دی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، کتاب و سنت پر انحصار۔ فقہ اسلامی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے۔ اس کے تمام قوانین کتاب و سنت کی تشریح ہیں، ارشاد بانی ہیں۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ کتاب دونوں جہاں کے رب کی طرف سے نازل کی گئی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد بانی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، نبی کریم اپنی مرضی سے کچھ نہیں فرماتے، بلکہ صرف وہی بیان کرتے ہیں جو آپ پر بذریعہ وحی نازل ہوتا ہے۔ ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو بھی حکم دیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے۔ اگر کتاب و سنت میں کوئی مسئلہ موجود نہیں ہوتا تو اجماع اور قیاس سے مدد لی جاتی ہے، لیکن اجماع اور قیاس کی بنیاد بھی کتاب و سنت پر ہے۔ اجماع و قیاس کے جواز کے متعلق حکم ہمیں احادیث نبی اور آثار صحابہ سے ملتا ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا منصب قضا سونپا تو آپ نے فرمایا، اگر تمہارے سامنے کوئی حل طلب مسئلہ پیش ہو تو کس طرح فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ نے عرض کیا، اللہ کی کتاب سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں کتاب اللہ میں نہ ملے، عرض کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور نے پوچھا، اگر سنت میں بھی نہ ملے تو؟ عرض کیا، پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس بات کی توفیق دی جس سے اس کا رسول خوش ہے۔ یمون بن مہران روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب کسی مقدمے کے سلسلے میں فریقین پیش ہوتے تو اس کے فیصلے کے لیے پہلے وہ قرآن مجید سے حکم دیکھتے، اگر قرآن مجید میں کوئی ایسا حل مل جاتا تو اس کا فیصلہ کر دیتے، اور قرآن مجید میں ایسا کوئی حکم نہیں ملتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تلاش کرتے، اگر اس میں انہیں کوئی ایسا حکم مل جاتا تو اس سے فیصلہ کر دیتے، لیکن اگر اس سے بھی عاجز رہتے تو ممتاز لوگوں کو جمع کرتے، ان سے مشورہ کرتے، اور مشورے کے بعد جس رائے پر سب متفق ہو جاتے تو اس کے مطابق فیصلہ فرما دیتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ نمبر 2، ہمگیریت اور جامعیت۔ ہمگیریت اور جامعیت بھی فقہ اسلامی کی اہم خصوصیات ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی قوانین ہیں وہ محدود ہیں، لیکن فقہ اسلامی کے قوانین پورے دنیا کے لیے ہیں. ان میں قوم، رنگ، نسل، علاقہ کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ ان قوانین میں افاقیت ہے. ساتھ ہی یہ قوانین انتہائی جامع ہیں، پوری زندگی پر محیط ہیں. زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے واضح ہدایت اس میں موجود نہ ہو. ارشاد بانی ہے: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے. اس لیے فقہ کے اصول و قوانین انتہائی جامع اور ہمہ گیر ہیں، ان میں بڑی افادیت ہے. یہ متنوع اور متضاد انسانی مسائل حل کرنے کی مکمل اہلیت کے حامل ہیں. نمبر 3، تعظیم و احترام. فقہ اسلامی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں تعظیم و احترام ہے. دنیا کے جتنے بھی قوانین ہیں ان میں ہر شخص کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اسلامی قوانین میں فرد کا انسانیت کا احترام کیا جاتا ہے، بلکہ احترام کا سلیقہ بھی سکھایا جاتا ہے. ارشاد بانی ہے: من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جس نے کوئی جان قتل کے بغیر جان کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلایا تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا، اور جس نے ایک جان کو جلایا اس نے گویا سب انسانوں کو جلایا. صلہ رحمی کا حکم دیتے ہوئے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی. بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل و احسان کا، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، اور بے حیائی، برائی اور ظلم و تادی سے منع فرماتا ہے. نمبر 4، ناقابل ترمیم. فقہ اسلامی چونکہ الہامی شریعت ہے، اس لیے یہ ناقابل ترمیم اور ناقابل تنسیخ ہے. اس میں کوئی شخص اپنی طرف سے نہ اضافہ کر سکتا ہے اور نہ ہی کمی کر سکتا ہے. اس کے اساسی اصول ہمیشہ یکساں رہے، زمان و مکان کے تغیرات ان میں کوئی تبدیلی نہ لا سکے. جیسا کہ ارشاد بانی ہے: لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتے ہیں. نمبر 5، ابدیت. اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اور اسے قیامت تک کے لیے نافذ کیا گیا ہے. اس لیے اس کے قوانین بھی ابدی ہیں. زمانے کا الٹ پھیر، حالات کا تغیر و تبدیل اور واقعات کا تنوع اس پر اثر انداز نہیں ہوتا. برائی ہر زمانے میں برائی ہے، اور نیکی ہر زمانے میں نیکی ہے. جو نیکی کی راہ اختیار کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو بدی کی راہ پر چلے گا وہ تباہ و برباد ہوگا. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِحِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو شخص سیدھا راستہ ظاہر ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے ایسا راستہ اختیار کرے جو مسلمانوں کا نہیں ہے، تو ہم اسے متوجہ رکھیں گے اسی طرف جس طرف وہ متوجہ ہوا، اور داخل کریں گے اسے جہنم میں، جو بہت برا ٹھکانہ ہے. نمبر 6، لچکدار قانون. فقہ کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس کے قوانین لچکدار ہیں. ہر زمانے، ہر دور اور ہر قوم میں جو معاملات و مسائل ہوں ان کو حل کرنے کی گنجائش اس میں موجود ہوگی. اصل لچا فقہ کے قوانین میں اہم خاصیت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی. اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک مقرر مدت کے لیے قرض کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو. اس آیت کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ قرض کے سلسلے میں تحریری معاہدہ کا حکم لازمی نہیں ہے. اس رائے کا قرینہ دوسرا حصہ ہے، جس میں فرمایا گیا: اور اگر ایسے موقع پر تم میں سے ایک دوسرے کا اعتبار کرے تو جس شخص کا اعتبار کیا گیا ہے اس کو چاہیے کہ اعتبار کرنے والے کا حق پورا پورا ادا کرے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرض کے معاملے میں لکھنے کا حکم لازمی نہیں ہے. یہ بندوں کے لیے ایک نعمت ہے تاکہ وہ اپنے حقوق ضائع ہونے سے بچا سکیں. اگر وہ اس نعمت کو نہیں مانیں گے تو اس کا خمیازہ انہیں خود بھگتنا ہوگا۔ سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جاؤ، احرام کھول دو، تو پھر شکار کر لیا کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے خطاب ہے کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا ممنوع ہے، اور احرام کھولنے کے بعد اس کی اجازت ہے کہ شکار کریں یا نہ کریں۔ ممنوعات صرف احرام کی حالت میں ہونے کی وجہ سے ہے۔ فقہ کے تمام قوانین میں فرد کی مشقت تو تنگی کا خیال رکھا گیا ہے، ان میں ایسی لچک موجود ہے کہ ہر شخص بآسانی ان پر عمل کر سکتا ہے۔ نمبر 7، تنظیم و تدوین بھی فقہ اسلامی کی اہم خصوصیت ہے۔ دینی قوانین حکومتیں اپنی سہولت کے لیے وضع کرتی ہیں، لیکن اسلامی قوانین میں پوری انسانیت کا مفاد پیش نظر رکھا جاتا ہے، اس لیے اسلامی قوانین کی تدوین میں تنظیم نظر آتی ہے۔ یہ قوانین کتاب و سنت ترتیب و تزئین کے ساتھ وضع کیے جاتے ہیں۔ سورۃ النور میں ارشاد بانی ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم ثمانیۃ جلدۃ، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں کو زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ اپنے دعوے پر نہ لا سکے، تو ایسے لوگوں کو کوڑے مارو۔ اس سے پہلی آیت میں زنائی اور زانیہ کے لیے سزا 100 کوڑے مقرر کی گئی ہے۔ پاک دامن عورتوں پر الزام لگانے کی سزا اسی کوڑے مقرر کر کے عوام الناس کے لیے درس عبرت دیا گیا۔ وہیں اس سے قوانین میں ایک تنظیم بھی نظر آتی ہے۔ ایک طرف گناہگار کو اس کے گناہ کے مطابق سزا دی جا رہی ہے، دوسری طرف فرد کی عزت و آبرو کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ یہ تنظیم فقہ کے تمام قوانین میں بھی نظر آتی ہے۔ نمبر 8، مساوات۔ فقہ اسلامی کی اہم خصوصیات مساوات بھی ہیں۔ اسلام دین فطرت اور دین مساوات ہے۔ اس کی نظر میں تمام اولاد آدم ہیں اور اسے رشتے سے بھی برابر ہیں۔ شعوب و قبائل کی تقسیم صرف شناخت کے لیے ہے، ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت میں اعلیٰ و وارفہ وہی ہے جو متقی و پرہیزگار ہے، جیسا کہ ارشاد بانی ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگوں، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں خاندان اور قبیلوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ تمہاری شناخت ہو سکے۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو متقی ہے۔ اس لیے فقہ اسلامی کے قوانین کی بنیاد بھی مساوات پر ہے۔ امیر و غریب، ادنا و اعلیٰ، شاہ و گدا کے لیے قوانین میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اگر ایک امیر جرم کرتا ہے تو اسے بھی وہی سزا دی جاتی ہے جو ایک غریب مجرم کے لیے ہے۔ یہ فقہ اسلامی کی ایسی خصوصیت ہے جو اسے دیگر قوانین سے ممتاز کرتی ہے۔ فقہی مباحث کی تقسیم۔ فقہ کے مفہوم کی وضاحت اور فقہ کی خصوصیات و ضرورت و اہمیت کے بیان کے بعد فقہی مباحث کی تقسیم مندرجہ ذیل اجزاء پر مشتمل ہے۔ بنیادی طور پر علم فقہ جن احکام سے بحث کرتا ہے ان کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، عبادات۔ نمبر 2، معاملات۔ عبادات یہ وہ امور ہے جو بندے اور رب کے درمیان تعلقات استوار کرتے ہیں اور زندگی کے میدان میں خاص قسم کی پالیسی اور زاویہ نگاہ کی تعین کرتے ہیں، مثلا نماز، روزہ، زکاة وغیرہ۔ معاملات یہ وہ اموار ہیں جو بندوں کی باہمی تعلقات کو استوار کرتے ہیں، وہ تعلقات انفرادی ہوں یا اجتماعی، ملکی ہوں یا بین الاقوامی۔ فقہی اصطلاح میں ان تمام اموار کے لیے المعاملات کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ ان معاملات کی درج ذیلی تقسیم کی گئی ہیں۔ نمبر 1، منائقات یا احوال شخصیہ کے بارے میں احکام۔ نسل انسانی کی بقا سے متعلق قوانین ہیں، جن میں نکاح، طلاق، عدت، نسب، ولایت، وصیت، وراثت وغیرہ شامل ہیں۔ نمبر 2، احکام مدنیہ، معاشرتی اور مالی قوانین جو باہمی اشتراک عمل کے لیے مقرر ہیں۔ مثلاً خرید و فروخت، اجارہ، رہن، عاریت، امانت، ضمانت وغیرہ. نمبر 3، احکام جنائیہ. ان میں جرائم اور ان کی سزاؤں سے متعلق احکام ہیں، مثلاً قتل، چوری، تہمت، زنا، قصاص، تعزیرات، ویت وغیرہ. نمبر 4، احکام مرافعات. ان میں عدالتی مسائل، قانون مرافعہ، اصول محاکمہ اور عدل بین الناس سے متعلق احکام ہیں، مثلاً شہادت، قضا، یمین وغیرہ. نمبر 5، احکام دستوریہ. ان میں نظام حکومت اور حکام و شہریوں کے باہمی حقوق و فرائض سے متعلق احکام ہیں. نمبر 6، احکام دولیہ. اس میں قومی و بین الاقوامی معاملات اور صلح و جنگ کے احکام ہیں. نمبر 7، احکام اقتصادیہ و مالیہ. اقتصادیہ و مالیہ ان میں محروم معیشت افراد کے حقوق، زکاة و صدقات کے مصارف، محاصل، اغنیا، فقراء، نیز حکومت اور شہریوں کے مالی تعلقات سے متعلق احکام ہیں. حوالہ جات، تعارف فقہ. نمبر 1، القرآن النساء. نمبر 4، آیت 78. نمبر 2، قرآن ہود آیت 11 آیت 91. نمبر 3، الجامع الصحیح بخاری، محمد بن اسماعیل بخاری، کتاب العلم، سواد 16، جیم 1، مطبوعہ مصطفیٰ البابی حلبی، قاہرہ. نمبر 4، جامع الترمذی، محمد بن عیسیٰ ترمذی، ابواب العلم، سواد 105، جیم 2، مطبوعہ دار الکتب العربی، بیروت. لسان العرب، ابن منظور الافریقی، سواد 522، جیم 13، دار المعارف، بیروت. بحرار الرائق فی شرح کنز القائق، زین العابدین بن ابراہیم بن محمد، سواد 6، جیم 1، مکتبہ رحمانیہ، لاہور. المستصغی من علم الاصول، ابی حامد محمد بن محمد الغزالی، سواد 3، مطبوعہ مصطفیٰ محمد، قاہرہ، مصر. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، اردو، ابو بکر بن مسعود القاسانی، مترجم محمود الحسن عارف، سواد 2، جیم 1، دیال سنگھ لائبریری، لاہور. نمبر 9، مقدمہ ابن خلدون عبد الرحمن بن خلدون، سواد 435، مطبوعہ مصطفیٰ محمد، قاہرہ، مصر. نمبر 10، مسلم الثبوت محب اللہ بہاری، سواد 5، مطبوعہ مطبع امیریہ، بولاق، مصر. نمبر 11، مفتاح السعادہ مصباح السیادہ، ابن قیم الجوزی، سواد 173، جیم 1، دار المعارف، بیروت. نمبر 12، مجلۃ الاحکام العدلیہ، اردو، مترجم عبد القدوس ہاشمی، سواد 14، انٹرنیشنل پریس، کراچی. نمبر 13، مجموعہ قوانین اسلام، ڈاکٹر تنزیل الرحمان، سواد 833، جیم 3، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد. نمبر 14، مشکوہ شریف، مترجم امام ولی الدین محمد بن عبداللہ خطیب، خطیب العمری، مترجم عبد العلیم علوی، سواد 60، جیم 1، مکتبہ رحمانیہ، لاہور. نمبر 15، الملل الخل، امام شہرستانی، سواد 348، جیم 1، مکتب النجلو مصری تا قاہرہ، مصر. نمبر 16، القرآن السجدہ 32 الآیت 2. نمبر 17، قرآن سورة النجم 53 آیت 4/3. 18، تیسیر الوصول الجامع الاصول، عبد الرحمن بن المعروف بابن الدبیع الشیبانی، سواد 55، جیم 4، دار المعارف، بیروت. نمبر 19، اعلام الموقعین محمد بن ابی بکر المعروف، دابن قیام الجوزی، سواد 51 جیم 1، مطبعت السعادہ، قصارہ، قاہرہ، مصر۔ نمبر 20 القرآن سورۃ النحل 16 آیات 89۔ نمبر 21 قرآن سورۃ المائدہ 5 آیت 32۔ نمبر 22 قرآن سورۃ النحل 16 آیت 89۔ 23 القرآن سورۃ الیونس 10 آیت 64۔ نمبر 24 قرآن سورۃ النساء 4 آیت 115۔ قرآن سورۃ البقرہ 2 آیت 282۔ قرآن سورہ بقرہ 2 آیت 283۔ قرآن سورۃ المائدہ 5 آیت 2۔ قرآن سورۃ النور آیت 4۔ قرآن سورۃ الحجرات 49 آیت 13۔ حصہ دوم، فقہ اسلامی کا تاریخی ارتقاء، عہد با عہد تاریخی جائزہ۔ جب فقہ اسلامی کی تاریخی ارتقاء پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ فقہ اسلامی اچانک وجود میں نہیں آئی، بلکہ جیسے جیسے انسانی زندگی ترقی کرتی گئی، اس ترقی کے ساتھ ساتھ فقہ اسلامی بھی ترقی کے مراحل طے کرتا رہا۔ جوں جوں اسلام دنیا میں پھیلتا گیا اور فروعی مسائل پیدا ہوتے گئے، اسی قدر فقہی اجتہاد نے وسیعت اختیار کر لی اور اس میں تنوع پیدا ہوتا چلا گیا۔ لیکن باوجود اس فقہی تنوع کے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کتاب اللہ و سنت رسول یا سنت صحابہ کو اصول نہ بنایا گیا ہو، بلکہ ہر دور میں یہی ماخذ بنیادی طور پر فقہ کی بنیاد رہے ہیں۔ اس تناظر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث مبارکہ سے لے کر آج تک فقہ اسلامی کا ارتقائی جائزہ لیں تو اس کو مندرجہ ذیل ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 پہلا دور فقہ عہد رسالت میں، نمبر 2 دوسرا دور فقہ عہد صحابہ میں، نمبر 3 تیسرا دور فقہ تابعین کے عہد میں، نمبر 4 چوتھا دور فقہ ائمہ مجتہدین کے عہد میں، نمبر 5 پانچواں دور شارحین فقہ کا عہد، نمبر 6 چھٹا دور تقلید محض اور جمود کا عہد، نمبر 7 ساتواں دور فقہ دور حاضر میں۔ پہلا دور فقہ عہد رسالت میں، آغاز نبوت سے وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ فقہ اسلامی کا پہلا دور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے شروع ہوا اور آپ کی رحلت یعنی 632 پر ختم ہوا۔ یہی دور فقہ کی اصل بنیاد ہے، کیونکہ اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے اور وحی کا سلسلہ جاری تھا، اس لیے اجتہاد کی ضرورت بہت کم پیش آتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول ہوتا اور آپ لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ تعلیم آخرت کے قول و عمل کے ذریعے ہوتی تھی، چنانچہ قرآن کریم کے اکثر احکام کلیات کی صورت میں اجمالہ صادر فرمائے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے ان کی وضاحت فرمائی۔ مثلا زکوٰۃ کے نصاب کی تفصیل آپ نے قولاً فرمائی، نماز کی ادائیگی کی تعلیم عمل کے ذریعے دی، اسی طرح معاشرتی اموار کے سلسلے میں بھی آپ نے بذریعہ وحی تجارت، زراعت، رہن و شراکت وغیرہ جیسے تمام معاملات کی تعلیم دی۔ قرآن کریم نے آپ کے تمام ارشادات کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ اپنے خواہش سے کچھ نہیں فرماتے، جو کہ کچھ فرماتے ہیں وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ آپ پر وہی فرماتا ہے۔ چنانچہ جو احکام قرآن نے بیان کیے اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں اور ان میں تغییر و تبدل ممکن نہیں، اور یہی فقہ اسلام کی بنیاد ہیں۔ عہد رسالت میں فقہ سے متعلق جملہ امور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ تھے۔ قانون سازی، فتوادی وغیرہ کے فرائض آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود انجام دیا کرتے تھے۔ فقہ کی باقاعدہ ترتیب و تدوین نہیں ہوئی تھی اور ضروریات زندگی محدود ہونے کی بنا پر نہ ہی ان کی ضرورت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض امور میں بذات خود اجتہاد فرمایا، اور صحابہ نے بھی بعض مواقع پر اجتہاد سے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شرعی معاملے میں اجتہاد فرماتے، اگر وہ وحی کے مطابق ہوتا تو اللہ کی طرف سے اسے برقرار رکھا جاتا، اور اگر وحی کے مطابق نہیں ہوتا تو اسے منسوخ کر دیا جاتا۔ چنانچہ غزوہ بدر میں قیدیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کے مشورے پر قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ فیصلہ پسند نہ آیا، اور وحی کے ذریعے اسے مشورے کا غیر صحیح ہونا ظاہر فرمایا۔ اسی سلسلے میں یہ آیت نازل فرمائی، ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتی یخشن فی الارض تروین عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ واللہ عزیز حکیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان و شان نہیں کہ ان کے قبضے میں قیدی ہوں، جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے ان کا خون نہ بہا دیں تم لوگ دنیا کے طالب ہو، اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہادی خطا کا ازالہ فوراً بذریعہ وحی ہو جاتا تھا، اور اگر وہ اجتہاد خطا نہ ہوتا تو اس کو برقرار رکھا جاتا تھا، اور اس پر عمل کرنا واجب تھا۔ مثلاً قرآن مجید نے ماں اور بیٹی اور دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے کو حرام قرار دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قیاس کرتے ہوئے بیوی کی پھوپھی اور خالہ کو بھی نکاح میں جمع کرنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح قرآن کریم نے فرمایا کہ صفائے مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اس آیت میں صفہ کا نام ابتدا میں آنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس فرما کر حکم دیا کہ حج میں سعی کی ابتدا صفہ سے کرنی چاہیے، چونکہ اجتہادات کو وحی کے ذریعے منسوخی کیا گیا، اس لیے انہیں بھی وحی اہمیت حاصل ہے جو کہ وحی کو حاصل ہے۔ یعنی ایسے اجتہادات جنہیں برقرار رکھا گیا وہ حکم شرعی قرار پاتے ہیں اور ان پر عمل واجب ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں چنانچہ وحی کا سلسلہ جاری تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اجتہاد کے دائرے سے نکلی وحی میں داخل ہو گئے، اور ان کی حیثیت بعد میں محض اجتہادی نہ رہی بلکہ وہ ارشادات تابع وحی قرار پائے۔ غرض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں فقہ و اجتہاد کی بنیاد رکھی، اس پر حوصلہ افزائی فرمائی، اور بعض موقع پر زبانی توثیق و تائید سے ان کی ضرورت و اہمیت سمجھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا میں تشریف لے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے اطمینان حاصل کر لیا کہ اسلام کی بنیاد مضبوط ہو گئی ہے۔ ایک طرف قانون کی منضبط تو مدون کرنے کا پورا خاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرما دیا، اور دوسری طرف اس کو نافذ کر کے لوگوں کے لیے عملی راہیں پیدا فرما دیں، اور ایک ایسے معاشرے کی تشکیل فرمائی جو قانون کے اتار چڑھاؤ سے بخوبی واقف تھا۔ دوسرا دور فقہ عہد صحابہ میں 11 ہجری سے خلفائے راشدین کے عہد تک۔ فقہ اسلامی کا دوسرا دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے خلفائے راشدین کے عہد کے اختتام تک ہے۔ فقہ و اجتہاد اور استنباط قیاس کے لحاظ سے یہ دور نہایت اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلامی سلطنت وسیع ہوئی، مسلمانوں کا مختلف ممالک کے باشندوں، مختلف مذہب لوگوں اور مختلف قوموں سے میل جول ہوا۔ مختلف دیار و امصار کے لوگ جوک درگ جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، مختلف معاشرے آپس میں مختلط ہوئے، اس لیے نئے نئے مسائل پیش آئے۔ بعض مسائل تو ایسے تھے جن کے متعلق قرآن و سنت میں واضح ہدایات موجود تھیں، لیکن بعض مسائل ایسے تھے۔ کتاب کا پارٹ نمبر 2 یہاں مکمل ہوتا ہے، کتاب کا پکیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 3 میں سماعت فرمائیں۔